الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النساء کی آیت 48 سے 48 نمبر سے ہم شروع کریں گے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں وہ پیچھے سے اس کا جوڑنا کافی مشکل کام ہے, کیونکہ اہل کتاب سے بات ہو رہی تھی. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جن کو کتاب میں سے مقدر میں لکھی تھی اللہ نے کتاب, وہ گمراہی کو پسند کر رہے ہیں اور تمہیں یہ کرنا ہے, اور وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں, زبان کو پھیرتے ہوئے اس کے معنی بدل دیتے ہیں یا لفظ بدل دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے چہروں کو بالکل سپاٹ کر دوں, آنکھیں کان ناک منہ سب ختم ہو جائے, تو اس سے پہلے تم ایمان لے آؤ تو بہتر ہے. اب اس کے بعد فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک. بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مغفرت نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے, اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, البتہ اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا اس کے لیے معافی کر دیں گے, لِمَنْ يَشَاءُ, جس کے لیے چاہیں گے. پہلے اس جملے کو سمجھ لیجیے, کیونکہ یہ بہت اہم جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے. پوری سٹیٹمنٹ یہ ہے, تین اجزاء ہیں اس کے. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے ایک جز, دوسرا جز ہے کہ شرک کے علاوہ کو معاف کر دیں گے, لیکن تیسرا جز ہے جس کے لیے چاہیں گے, سب کا نہیں معاف کریں گے جس کے لیے چاہیں گے. تو یہ تین باتوں پر مشتمل یہ جملہ ہے, اور اس میں جو پہلی بات یہ ہے کہ یہود کے بارے میں یہ جملہ یہاں کیوں بولا گیا ہے وہ ہم جب آیت مکمل کریں گے تو میں اس کی وضاحت کر دوں گا. دوسری بات یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے, تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا. دونوں میں ایک ٹکراؤ کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے, ٹکراؤ نہیں ہے لیکن کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کریں کر سکتے ہیں تو شرک کو کیوں نہیں معاف کریں گے. تو یہ تضاد اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں کر نہیں سکتا, وہ کر تو سارے ہی سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں. یعنی ایک ہے خدا کا اختیار کہ وہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے, اور ایک ہے کہ قانون کے مطابق اپنے طریقے کے مطابق وہ کن کو معاف نہیں کریں گے کن کو معاف کر دیں گے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے, یہ ان کے قاعدے کے خلاف ہے. اب دو تین سوالات اور بھی پیدا ہو جاتے ہیں. ایک یہ کہ یہ کن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, تو کیا مثلا میں نے جوانی میں اپنے والدین کی وجہ سے کوئی شرک کیا اور پھر میں نے اپنی اصلاح کر لی, تو کیا اب بھی وہ معاف نہیں ہوگا؟ جو میں نے بچپن میں جوانی میں کر لیا والدین کی وجہ سے, کیا اب بھی وہ معاف نہیں ہوگا؟ تو یہ اس کے بارے میں نہیں ہے, یہ آیت اس آدمی کے بارے میں جو شرک کرتے ہوئے ہی دنیا سے رخصت ہوا, اس نے توبہ نہیں کی. دوسری بات یہ کہ شرک ہوتا کیا ہے. شرک کے بارے میں ہمارے ہاں موٹی دو باتیں کہی جاتی ہیں جو ٹریڈیشنل علماء کے ہاں سے ہیں. ایک یہ کہ ذات میں شریک کرنا اور صفات میں شریک کرنا. یعنی ذات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے برابر ایک اور خدا مان لینا, کہ اللہ تعالیٰ بھی خدا ہے اور لات بھی خدا ہے اور عزہ بھی خدا ہے, یا اللہ کی بیٹی ہے یا اللہ کا بیٹا ہے, یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ ذات میں شریک کرنا ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات کو بھی خدا مانیں, خواہ بیٹا کر کے مانیں, خواہ باپ کر کے مانیں, خواہ بھائی کر کے مانیں, خواہ برابر کا کوئی اور ہستی کو مان لے جس کا یہ رشتہ نہ ہو, تو وہ ذات میں شریک کرنا ہے. صفات میں شریک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ ہماری مدد کرتا ہے, اسی طرح کسی اور کے بارے میں یہ نظریہ رکھیں کہ وہ بھی پکارنے پہ اولاد دلا سکتا ہے, وہ بھی پکارنے پہ رزق کھول سکتا ہے, تو یہ صفات میں شریک کرنا کی ایک مثال ہوگی. لیکن اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی ہیں وہ سامنے رکھنی چاہیے, جس کو ہم عبادت کے لفظ سے بیان کرتے ہیں کہ عبادت کرنا بھی شرک ہے. اب عبادت کی کئی قسمیں ہیں, وہ ساری کی ساری شرک کر دیتی ہیں. مثلا سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, رکوع کرنا, یہ عبادت میں شرک ہو جاتا ہے کہ ہم کسی ہستی کو خدا قرار دیتے ہیں جب اس کے آگے سر جھکاتے ہیں. اسی طرح نظر کسی کے نام کرنا, کسی کے نام نظر کرنا, کسی کے نام قربانی کا چڑھاوا چڑھانا, کسی کے نام کی صدقہ خیرات کرنا, یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا, بانٹا جائے گا, وہ بھی شرک ہو جائے گا, کیونکہ جس کے نام پر آپ بانٹ رہے ہیں اس کو آپ خدا قرار دے رہے ہیں. جس کا نام لے کر ذبح کر رہے ہیں اس کو بھی خدا قرار دے رہے ہیں. یہ واضح رہنا چاہیے شرک میں کہ میں نے اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کیا لیکن بانٹا کسی اور کی رضا کے لیے, تو کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا, کیونکہ میں جس کی رضا تلاش کر رہا ہوں اس کو میں خدا قرار دے رہا ہوں. انڈائریکٹ طریقے سے مان تو نہیں رہا اس کو خدا, لیکن انڈائریکٹ طریقے سے اس کو خدا مان رہا ہوں. کسی کی قربان گاہ پہ جا کر جانور ذبح کرنا, یعنی کسی مزار پر, کسی آستانے پر جا کر جانور ذبح کرنا, اللہ کا نام لے کر ذبح کیا اس کے آستانے پر جا کر, شرک ہو جائے گا, کیونکہ صرف خدا کا حق ہے کہ اس کی قربان گاہ پہ جانور ذبح کیا جائے, یہ صرف اس کا حق ہے. حضرت ابراہیم کے زمانے میں تو بہت زیادہ قربان گاہیں تیار کی جاتی تھیں, لیکن ہمارے پاس اب قربان گاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر ہے, ورنہ اپنے گھر میں کریں گے, کیونکہ اپنے گھر میں کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے آستانے پر لے گئے ہیں, کسی کی قربان گاہ پر لے گئے. تو جیسے ہی آپ کسی مزار پر, کسی آستانے پر, کسی دربار پہ جا کر کوئی جانور ذبح کرتے ہیں, خواہ اللہ کا نام لے کر کریں, تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس آستانے والے کو خدا قرار دے رہے ہیں. یہ واضح رہنا چاہیے. جس کی نام نظر بھیج رہے ہیں کہ فلاں کی نظر, بس ہمارے ہاں گیارہویں شریف کسی خاص ہستی کے لیے اس کا کھانا بانٹا جاتا ہے, تو وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو یہ واضح رہنا چاہیے کہ کھانا بانٹنا جس کے آستانے پر بانٹا جائے گا, جس کو راضی کرنے کے لیے بانٹا جائے گا, جس کے بنائے ہوئے طریقے پر بانٹا جائے گا, وہ شرک کر دے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح جانور پہ غیر اللہ کا نام لینا, ذبح کرتے ہوئے چھری پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں, کسی اور کا نام لے دینا, یہ بھی شرک ہو جائے گا. یہ واضح رہنا چاہیے. اسی طرح کسی کو شریعت دینے والا بنا دینا, اگر اللہ نے اس کو نہیں بنایا تو وہ بھی شرک ہو جائے گا. تو جب کوئی مولوی صاحب فتویٰ دینے کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, فتویٰ دو معنی میں ہوتا ہے, اس لیے میں اس لفظ کو چھوڑ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی کا شکار باعث نہ بنے. کوئی آدمی دین سازی کرتا ہے تو وہ خدا کی پوزیشن کو پکڑتا ہے, خدا کی سیٹ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو آگے اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا کہ وہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا خود ایک بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, اس میں مبین قرار دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ساری شرک کی شکلیں. اسی طرح پکارنا, کسی کو اکیلے پکارنا کہ یا, جس طرح ہم کہتے ہیں یا اللہ مدد, اس طرح کسی کو ہی پکارنا, خواہ ولی ہو, خواہ نبی ہو, خواہ صحابی ہو, یہ پکارنا شرک ہوگا, کیونکہ ہم غیبی طور پر صرف اللہ کو پکار سکتے ہیں. بڑی سے بڑی ہستی بھی غیبی طور پر آپ کی بات نہیں سن سکتی, کہ مثال کے طور پر لاہور میں داتا علی اجویری صاحب یہاں سے کوئی 20-25 کلومیٹر سے زیادہ کچھ فاصلے پر مدفون ہیں اور میں پکاروں داتا صاحب میرے مسئلہ حل کیجئے, یہ دشمن میرے دروازے پہ آ گئے ان کو بھگا دیجئے, تو میں نے وہ والی مدد مانگی ہے جو خدا سے مانگی جاتی ہے, تو یہ شرک ہو جائے گا, پکارنا اس کو کہتے ہیں. تو یہ قربانی, جانور ذبح کرنا, بانٹنا, یہ خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے, یہ شرک میں آئے. اسی طرح سے فتویٰ دینے کی پوزیشن کسی کو دے دینا, شریعت دینے کی, دین دینے کی پوزیشن کسی کو دے دینا, یہ بھی شرک کے دائرے میں آئے گا, یہ میں نے تمہید اس لیے باندھی کہ آگے کچھ باتیں اس سے جڑی ہوئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ شرک کو معاف نہیں کریں گے. یہ ایسا گناہ ہے جو اگر کوئی توبہ کے بغیر, اصلاح کیے بغیر چلا گیا تو مارا جائے گا, اس کو معافی نہیں ہوگی. یعنی جو شرک کی حالت میں فوت ہوا اس نے شرک نہیں چھوڑا ہوگا اور معافی نہیں مانگی ہوگی, وہ مارا جائے گا. معافی عملی بھی ہوتی ہے اور قولی بھی ہوتی ہے. عملی یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کریں گے, آپ اپنی اصلاح کریں گے اور بس ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ کی عملی توبہ ہوگی, آپ نے شرک چھوڑ دیا, تو یہ بھی ایک توبہ کا شکل ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال خدا سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ, اور اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ باقی گناہوں کو معاف کر دیں گے. لِمَن يَشَاء, جس کے لیے چاہیں گے. ہمارے ہاں پاکستان میں خاص طور پہ بہت سارے لوگوں کو میں نے سنا ہے بس یہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے, باقی سب معاف کر دیں گے. یہ نہیں کہا گیا اس جملے میں کہ زنا بھی معاف کر دیں گے, قتل بھی معاف کر دیں گے, چوری معاف کر دیں گے, یہ نہیں کہا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک تو ہرگز معاف نہیں کریں گے, باقی جس کا حق بنتا ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, جس کا حق نہیں بنتا ہوگا اس کے معاف نہیں کیا جائیں گے. کیونکہ یہاں لِمَن يَشَاء کے لفظ بولے ہیں, جس کے لیے اللہ چاہے گا. ظاہر ہے کہ اللہ کا چاہنا حکمت اور قاعدے کے تحت ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح کا چاہنا ہے. تو حکمت اور قاعدے کے مطابق پھر جو معافی جس کی حق بنتا ہوگا اس کو دے دی جائے گی. جس کا حق نہیں بنتا ہوگا ظاہر ہے وہ استغفار کرنے والا ہوگا, یا فرض کر لیجئے کہ پچھلے سارے گناہوں میں وہ استغفار کرتا رہا لیکن ایک گناہ کے دوران وہ فوت ہو گیا, تو چونکہ اس کی عادت تھی کہ وہ ہر گناہ کے بعد معافی مانگ لیتا تھا تو اس کو بھی یہی سمجھا جائے گا. تو اس طرح کے لوگوں کا حق بنے گا. یا ایسا گناہ کہ جو کوئی پلڑے میں ایسا مسئلہ پیدا نہیں کر رہا, اس کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا. لیکن جہاں جہاں معاف کرنا ظلم قرار پائے گا, معاف کرنا ظلم بن جائے, تو وہ معاف نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے. تو بعض اوقات معاف کرنا بھی ظلم ہوتا ہے. ہمارے ہاں جو امتحانوں میں نقل کرنے سے روکا جاتا ہے تو اس میں کیا برائی ہے, کچھ لوگ پاس ہو جائیں گے, کوئی برا کام تو نہیں ہونے والا, کوئی برا کام نہیں ہوتا اس میں, کچھ لوگ پاس ہو جاتے ہیں. یہی ہوگا نا, نقل کسی اگلے طالب علم کی, اس نے چیٹنگ کی, چیٹنگ کرتے ہوئے کاپی کر لیا جو اس نے لکھا تھا, تو کیا ہوگا, ایک آدمی پاس ہو جائے گا بس. کوئی منفی کام کسی کا حق نہیں مانا جائے گا, کچھ نہیں, لیکن حق مارا جاتا ہے. وہ یہ کہ جو محنت کر کے آیا ہے وہ اس کے برابر ہو گیا, جو محنت کر کے نہیں آیا, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے چیٹنگ کو, نقل کرنے کو ساری دنیا میں غلط قرار دیا جاتا ہے, حالانکہ اس سے نگیٹو نقصان کوئی نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی فیل ہو جائے گا, کوئی دوسرا فیل ہو گیا اس کی وجہ سے, ایسا نہیں ہو رہا. لیکن جو پاس ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں محنت کر کے دوسرا محنت کے بغیر پاس ہو رہا. تو اس لیے یہ بات کہ بس معاف کر دیا, تو ابو جہل کا کیا قصور ہوگا, کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا, مجھے نہیں معاف کیا, تو یہ نہیں ہوگا. تو جو بھی معافی ظلم قرار پائے گی وہ معافی نہیں ملے گی. تو لِمَن یشاء جو ہے بہت خطرناک بات, یعنی یہاں پر ایک طرح کی سنگین صورتحال ہے کہ یہ سمجھ کے کہ بھئی زنا کر لیتے ہیں, شرک, قتل کر لیتے ہیں کیونکہ میں نے شرک نہیں کیا تو معاف ہو جائیں گے. نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے, ہرگز معاف نہیں ہوں گے, سوائے اس کے کہ اللہ کے قاعدۂ مغفرت اور قاعدۂ رحمت کے تحت معاف ہوتے ہوں. وَمَن یُشْرِک بِاللّٰہِ فَقَدْ اِفْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِیمًا, جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس نے بہت بڑا گناہ ظالمانہ طریقے سے کر ڈالا. افتراء کا مطلب ایک ہوتا ہے بات گھڑنا, اختراع کرنا, کوئی نئی چیز جس کو بدعت ہم کہتے ہیں اس طرح کی چیز بنا لینا, اصل معنی اس کے یہ ہیں. لیکن جب یہ اسم وغیرہ یا گناہ یا کسی عمل کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت ظالمانہ طریقے سے کام کرتا ہے. کوئی حق ہی نہیں بنتا تھا, کوئی وجہ ہی نہیں تھی, لیکن زبردستی جبرن کوئی گناہ کر دیا ظالمانہ طریقے سے, ظلم کرتے ہوئے. تو میں یشرک باللہ فقد افترا اسم عظیما, تو جس نے شرک کیا اس نے ظالمانہ طریقے سے حق تلفی کی ہے, بہت بڑی حق تلفی. تو اب یہ جو حق تلفی کیسے ہیں, حق تلفی خدا کا حق ہے، صرف خالق کائنات کا حق ہے کہ اس کو خدا مانا جائے، صرف خالق کا حق ہے۔ یہ قرآن مجید نے بہت بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ذرا بتاؤ انہوں نے کیا تخلیق کیا؟ تو جو تخلیق کرتا ہے ہمیں وہی ہمارا خالق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، اور کسی کو حق نہیں ہے۔ خالق کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پر ہمارے ہاں کتابیں لکھی جاتی ہیں تو اس پر مصنف ہونے کا کس کا حق ہوگا؟ جس نے لکھا ہے۔ اگر میں کسی اور کی کتاب اپنے نام سے چھاپ دوں تو میں نے کیا کیا؟ حق تلفی کی ہے۔ تو جب یہ کائنات ساری اللہ نے بنائی ہے اور ایک آدمی آ کر کہتا ہے جی میں ان کا رب ہوں، تو گویا وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، حق مار رہا ہے خدا کا۔ تو جو جس کی ملکیت ہے اسی کے پاس رہنی چاہیے۔ تو جب کوئی آدمی کسی اور ہستی کو، کسی اور ذات کو، کسی اور چیز کو خالق رب قرار دیتا ہے تو وہ گویا اپنا اور کائنات کا خالق اس کو سمجھتا ہے۔ اب جو میں نے پہلے شرک کی مثالیں دی ہیں اس کو جوڑیے اس کے ساتھ۔ جب کوئی آدمی غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتا ہے تو کیا کہتا ہے وہ؟ کہ میں اس ذات کو اس کا مالک مان رہا ہوں، اس کا خالق مان رہا ہوں۔ اس سے وہ شرک وجود میں آتا ہے۔ جب میں کسی آستانے پر جا کر جانور ذبح کر کے بانٹتا ہوں تو کیا قرار دیتا ہوں؟ کہ وہ آستانے والا اس قابل ہے، اس کا مالک ہے کہ میں اپنا جانور اس کے نظر کر رہا ہوں، کیونکہ جانور کی نظر کرنا صرف خدا کا حق ہے۔ کسی اور کے لیے جانور کی جان نہیں لی جا سکتی، یا کھانے کے لیے لی جا سکتی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین ابراہیمی میں شروع سے یہ بات کہی ہے کہ میرا نام لے کر ذبح کرو گے تو میں جان لینے کا حق نہیں ہے۔ میں نے حق دیا ہے تو میرا نام لے کر ذبح کرو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم قاتل ہو۔ تو یہ جو چیز ہے یہ واضح رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی کو رب قرار دیتے ہیں تو گویا اس کو خالق قرار دے دیتے ہیں، اس چیز کا، اس کا مالک قرار دے دیتے ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب تم میرے علاوہ کسی اور کو خدا قرار دیتے ہو تو میرا حق مارتے ہو جو اس کو دے دیتے ہو۔ میرا حق تھا، میں خالق ہوں، میرا حق ہے کہ مجھے خدا مانا جائے، اور تم نے غیر خالق کو خدا بنا دیا۔ میں اس کی مثال عام طور سے والدہ سے دیا کرتا ہوں کہ میں اپنی والدہ جس نے مجھے جنم دیا اس والدہ کی جگہ کسی اور عورت کو والدہ قرار دے دیتا ہوں، اور اس کے وہی حقوق ادا کرتا ہوں جو اپنی سگی والدہ کے کرتا ہوں، اور میری سگی والدہ ادھر بیٹھی ہوئی آرام سے دیکھ رہی ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ ظلم وجود میں آئے گا جو میں اپنی ماں کے اوپر کر رہا ہوں کسی اور خاتون کو ماں قرار دے کر۔ تو ایسا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ جب ہم خدا کی بجائے کسی اور کو خدا قرار دے کر اس کے حقوق اور اس کے ساتھ اپنی عبادت کا رشتہ جوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اور پہلو سے بیان کیا ہے، وہ بھی بہت اہم پہلو، اور وہ پیچھے ہم گزر پڑ چکے ہیں کہ شرک اور ناپاکی کو اللہ تعالیٰ نے برابر قرار دے دیا ہے کہ تم زانی عورت سے شادی کر سکتے ہو یا مشرکہ سے کر سکتے ہو، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زانی عورت مشرک عورت کے برابر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو حضرت عیسیٰ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ شرک کرنے والا اس بیوی کی طرح ہے جو کھاتی تو کسی اور کا ہے، نکاح تو کسی اور میں ہے، لیکن سوتی کسی اور کے ساتھ جا کر۔ تو شرک کرنے والا یہ کام کرتا کہ ایک خالق نے بنایا ہے، ایک خالق نے پیدا کیا ہے، وہ رزق دیتا ہے، لیکن وہ بندگی کس کی جا کے کرتا ہے؟ کسی اور کی۔ تو یہ وہ حق تلفی اس وجہ سے، اس لیے شرک کو ظلم عظیم قرار دیا گیا۔ یہاں اسم عظیمہ قرار دیا ہے اور دوسرے مقام پر ظلم عظیم قرار دیا ہے کہ خدا پر، یعنی دنیا میں اگر کوئی بڑا ظلم ہو سکتا ہے وہ یہ کہ خدا کی خدائی خدا سے چھین کر کسی اور کو دینے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کبریائی کے ردا سے بیان کیا ہے، کبریائی کی چادر سے، کہ خدا کی کبریائی کی چادر کھینچنے کی کوشش نہ کیا کرو، کہ اس کی کبریائی کی چادر اتار کے کسی اور کو پہنا دو۔ تو یہ وہ پوری بات ہے۔ اب قانون کے، یعنی جو اس آیت سے قانون بن رہا ہے وہ یہ کہ توبہ کے بغیر کل قیامت والے دن جو لوگ چلے جائیں گے، اگر وہ شرک کر رہے تھے تو وہ ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے گناہوں پر توبہ نہ کرنے والے اس بات کا امکان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی ضابطے کے تحت ان کو معاف کر دے, ٹھیک ہے, کسی ضابطے کے تحت, لیکن صرف اس کے لیے, لمن یشاء, جس کے لیے اللہ چاہیں گے, اپنی حکمتوں, اپنے قوانین, اپنے قواعد جو اس نے مقرر کر رکھے ہیں. جیسے یہ قاعدہ ہے کہ شرک معاف نہیں کریں گے, ویسے ہی کچھ اور قاعدے ہیں جو کچھ قرآن میں بیان ہو گئے ہیں کہ توبہ کرنا ضروری ہے اور اصلاح کرنی ضروری ہے, اور اس کی اگر گناہ ایسا ہے کہ جس کی کمپنسیشن یا تلافی کرنا ممکن ہو تو وہ کرنی ہوگی, ورنہ معاف نہیں ہوگا. اس کی مثالیں میں دوبارہ دے دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی تلافی ممکن ہے, جیسے شرک کی کیا تلافی کریں گے, اس میں صرف توبہ اور اصلاح ہے کہ ہم توبہ کر لیں گے اور اپنی اصلاح کریں گے, آئندہ شرک نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. البتہ اپنے گھر سے بت اٹھا کر باہر رکھ دیں گے, یہ تلافی, یہ عمل کرنا پڑے گا کہ جو بت ہم نے بنا کے رکھا ہوا تھا اس کو اٹھا کے باہر رکھ دیں گے, توڑ دیں گے, ختم کر دیں گے. تو یہ, لیکن یہ ظاہر اصلاح کا حصہ ہے نہ کہ, تو اب شرک ہم نے کیا, یا جیسے زنا ہے, زنا کا بھی کوئی تلافی ممکن نہیں ہوتی کہ وہ کیا کریں, ٹھیک ہے. تو اب یہ جو اس کے اوپر دو چیزیں جن کی تلافی نہیں ہو, تلافی کا مطلب ہے کہ اس کو ٹھیک کر دیا جائے. میں تلافی کی مثال پہلے دے دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے, کہ مثال کے طور پر میں نے آپ کے جیب سے پیسے چرائے, 1,00,000 روپے آپ کی جیب میں تھا, میں نے نکالا اور جا کے کھا پی لیا. اب میں گھر بیٹھے توبہ کر رہا ہوں, یا اللہ وہ جو میں نے 1,00,000 روپے چرایا تھا مجھے معاف کر دے. یہ معاف نہیں ہوگا جب تک میں 1,00,000 روپے آپ کو واپس نہ کر دوں, یہ تلافی ہے, ٹھیک ہے, وہ واپس نہ کر دوں. یا واپس نہیں کر سکتا تو آپ سے معاف کرا لوں کہ بھائی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی, تم نے کوئی کام کرانا ہے کام کرا لو, یا مجھے معاف کر دو, بڑی مہربانی. تو اس کے بغیر وہ معافی نہیں ہوگی. تو اب تلافی ضروری ہے, اس کے ساتھ دو شرطیں اور دو چیزیں اور ہیں, معافی مانگنا اللہ تعالیٰ سے, توبہ کرنا, اور اصلاح کرنا کہ آئندہ ایسا نہ ہو. اپنی اصلاح کر لی جائے, توبہ کی جائے, اور اگر تلافی کا کی پاسبلٹی ہو تو تلافی کر لی جائے. نماز میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی تلافی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر ظہر نہیں پڑھی میں نے, ظہر نکل گئی, تو اب میں توبہ کروں گا, یا اللہ غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیجئے, اور میں ظہر پڑھ بھی لوں خواہ ٹائم عشاء کا ہے. تو اب میں جو قضا نماز پڑھ رہا ہوں تو وہ توبہ کا حصہ ہے, تلافی ہے, تو وہ لازم ہے, کیونکہ تلافی نماز کی ہو سکتی ہے کہ ٹائم پر تو نہیں پڑھ سکا میں, لیکن بعد میں میں نے پڑھ کے اپنی ذمہ داری ادا کر دی. تو اب دعا کروں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں نماز رہ گئی, نماز کی تلافی کے لیے جو 4 رکعتیں ظہر کی ہیں میں نے پڑھ لی, تلافی کر دی, اور اللہ سے عہد باندھا کہ آئندہ میں کوشش کروں گا کہ ایسا نہ ہو, اور کوشش کروں بھی کہ ایسا نہ ہو. تو جو توبہ کر کے آئے گا اس کا تو معاملہ اور ہو گیا, جو توبہ کر کے نہیں آئے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں معاف کر سکتا ہوں, لیکن اپنے قاعدے قوانین کے مطابق. وہ قاعدے قوانین میں سے ایک چیز جو قرآن سے مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے نماز نہیں پڑھی, فرض کر لیجئے, اور نہیں پڑھی بس رہ گیا, پھر بعد میں بھول بھی گیا, لیکن جب میں نماز پڑھنے کا وقت ہوا تھا, میں بار بار ٹائم دیکھ رہا تھا, نماز پڑھنی, لیکن کسی کام میں لگا رہا یا سستی کر رہا تھا یا سویا رہا فجر کے ٹائم پہ, تو اب وہ نماز نکل گئی اور پھر میں بھول بھی گیا, معافی بھی نہیں مانگی, توبہ بھی نہیں کی, تلافی بھی نہیں کی. اب قیامت والے دن ہو سکتا ہے کہ نماز سے مثال کے طور پر مجھے 1,000 نیگیٹو پوائنٹس ملے تھے, تو میں نے کوئی نیکیاں کر رکھی تھیں, تو وہ ان 1,000 پوائنٹس کو بیلنس کر گئیں کہ میرے پاس 1,200 پوائنٹس تھے باقی نیکیوں کے. تو اب کتنے آگے, 200 پوائنٹ میرے پاس رہ گئے پازیٹیو, تو میں بچ گیا. یہ ہے وہاں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرک کے ساتھ یہ نہیں ہوگا, کیونکہ شرک کے ساتھ جو نیگیٹو پوائنٹس مل رہے ہیں وہ کروڑوں اربوں ہیں, وہ کوئی بھی نیکی اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ وہ قاعدہ ہے جو یہاں سمجھنا چاہیے. تو فرمایا کہ اب قانون کے جو 3 نقطے ہیں وہ دیکھ لیجئے. شرک کبھی معاف نہیں ہوگا, کیونکہ اس نے جو گناہ آپ کے کھاتے میں لکھ دیے ہیں وہ کروڑوں ہیں, مائنس پتہ نہیں کتنی 0 لگی ہوئی ہے, ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, یہ معاف ہو ہی نہیں سکتا. یعنی کوئی اور نیکی اس کے برابر نہیں ہے, سوائے اس کے کہ آپ توحید کے قائل ہو جائیں اور شرک چھوڑ دیں, بس اس کا مقابلہ اسی سے ہو سکتا ہے. البتہ باقی گناہوں میں یہ कसर जबर हो जाएगा कि आपकी नमाज रह गई थी लेकिन आपने बड़ा सदका कर दिया उसके बाद, तो गुनाह जो नमाज का था वो बैलेंस हो गया या ख़त्म हो गया। ये ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन शिर्क उन गुनाहों में से है कि जिसका कोई मुकाबले में है ही नहीं। तो अलबत्ता ये नहीं समझना चाहिए कानून जो दूसरा कायदा निकल रहा है कि हम बाकी सारे गुनाह करते जाएं माफ़ हो जाएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं कहा जा रहा कि मैं माफ़ कर दूंगा, ये कह रहे हैं कि मैं जिसको चाहूंगा उसको माफ़ करूंगा, यानी कायदे कानून के मुताबिक। और मैंने बता दिया कि इस कायदे कानून का मतलब है कि उसकी माफ़ी ज़ालिमाना ना हो जाए, यानी माफ़ करने से जुल्म वजूद में ना आ जाए। उसके बाद अल्लाह ताला ने यह बताया कि जो शिर्क करता है वो दरअसल एक बड़ा जबरी गुनाह करता है, ज़ालिमाना किस्म का गुनाह करता है जो शिर्क करता है। अब यहाँ जो शिर्क है उसका क्या मतलब है, ये मैं शुरू में सवाल उठा दिया था। और यहूद कौन सा शिर्क कर रहे थे? एक तो हमें मालूम है कि वो हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मानते थे, जो नसारा हैं वो हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते थे, ये शिर्क हमें मालूम है। इसी तरह ये शिर्क भी मालूम है कि उनके जो, जैसे हमारे यहाँ बाज़ लोग होते हैं वो इल्म नजूम और हाथ देखना और पता नहीं क्या क्या इस तरह के सिफली उलूम में चले जाते हैं, वो शैतानों से राबते करते हैं, उसके लिए जंगलों में जाते हैं, मुशरिकाना हरकत करते हैं, नापाक हरकत करते हैं ताकि शयातीन से राबता हो जाए। और ये भी मालूम है कि जो जादू और इस तरह की चीज़ें हैं ये यहूद के यहाँ बहुत ज़्यादा थी। और ये भी मालूम है कि और इस तरह के जो लोग हैं पाकिस्तान में भी मौजूद हैं कि लूसीफर शैतान के पुजारी, उसकी इबादत करने वाले यहूद के यहाँ पाए जाते थे और आज भी पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो हफ्ते का दिन है इसमें बस इलाकों में बास ग्रुप हैं जो लूसीफर शैतान की इबादत करते हैं हफ्ते वाले दिन, जो यहूद का इबादत का दिन है, जैसे हमारा जुम्मा है, तो उस दिन वो लूसीफर शैतान की या और शयातीन की बाकायदा बंदगी करते हैं, यानी उसकी उन्होंने जगह बनाई होती है, काला कमरा होता है, काले कमरे में कुछ जल रहा होता है चिराग, और ठीक रात 12 बजे या जो भी उनका टाइम है उस पर वो चिराग को बुझा देते हैं, पूरे कमरे में अंधेरा हो जाता है और ये समझा जाता है कि लूसीफर शैतान सामने आके बैठ गया है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर उसकी हम्द के तराने गाए जाते हैं, जो भी है वो किया जाता है, अल्लाह माफ़ करे। तो ये शिर्क जो है इस तरह का ये करते रहे हैं, यहूद के यहाँ एक ग्रोह ऐसा रहा है। लेकिन अगला जो जुमला है उसको ज़रा पढ़िए तो फिर एक और पहलू इसमें ऐड होगा। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा वला युज़लमूना फ़तीला। क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा जो अपने आप को पाकीज़ा करार देते हैं, बल्कि अल्लाह ही है जो ऐसा करता है जिसके लिए चाहता है, वला युज़लमूना फ़तीला, और उन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़तील, अगर आपने कभी खजूर को एक तो मुंह में डाल के खा लेते हैं, एक तोड़ के कभी खाया हो तो उसकी जो गुठली होती है उसका जो कि कट सा लगा होता है उसमें एक बारीक सी रेशा सा होता है, धागा सा, उसको फतील कहते हैं। तो उस धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा, यानी जर्रा बराबर कह लीजिए, थोड़ा सा कह लीजिए। तो अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अन्फुसहुम। अब ये युज़क्कूना अन्फुसहुम, इसके दो मानी हो सकते हैं। एक मानी ये कि ये अपने आप को पाकीज़ा करार देते हैं, और पाकीज़ा करार देने में यहूद के बारे में हम जानते ही हैं कि वो अपने आप को चोज़न पीपल कहते हैं और अल्लाह के बेटे कहते हैं, अपने नानो अबनाउल्लाह, नानो अहिब्बाउल्लाह, हम अल्लाह के बहुत पसंदीदा लोग हैं, ये सारे जुमले वो बोलते हैं। तो एक तो ये पाकीज़गी करार देना है। मौलाना इस्लाही रहमतुल्लाह ने यह बात कही है कि ये अपने आप को अलूहियत के दायरे में ले गए थे कि अब हमें बंदगी की भी ज़रूरत नहीं है। मौजूदा यहूद के यहाँ मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी, तालमूद में भी उसी तरह के इशारे हैं, लेकिन ये जुमला जिस जगह आया है उससे तासुर ऐसे ही मिलता है कि देखिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं शिर्क को माफ़ नहीं करूँगा, और ये अपने आप को पाकीज़ा करार देते हैं। तो ऐसा ही लग रहा है कि ये इतने पाकीज़ा करार देते थे जैसे कि इनको खुदा वाली तहारत हासिल हो गई हो, خدا کی ایک صفت حاصل ہو گئی ہو کہ ان کو بندگی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو نمازوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو پوجا پاٹھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے صوفیہ میں بھی ایک طبقہ ایسا ہے کہ ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہی کی طرح ہو گئے، خدا ہی کا وجود ہے. مثلا یہ جملہ کہ ما فی جبتی الا اللہ، میرے کرتے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے. کسی صوفی کا دروازہ کٹکھٹایا گیا اور کہا گیا گھر میں کوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ خود بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا گھر میں کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ہمارے ہاں ایسی چیزیں تھیں. ممکن ہے کہ ایسی چیزیں یہود کے ہاں بھی پائی جاتی ہوں. اب ان کے ہاں کوئی 250 سال سے ایک صوفیانہ قسم کا، جیسے ہمارے ہاں تصوف ہے، ویسے ہی ان کے ہاں قبالہ کے نام سے ایک گروپ ہے، یا تصوف ٹائپ سمجھ لیجئے کہ نظریات ہیں، اس میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ علم طرح کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو کس طرح پاک باز قرار دیتے ہیں، یعنی ایسے جیسے شرک کر رہے ہیں اس طرح پاک باز قرار دیتے ہیں، یہ تاثر بنتا ہے. اور مولانا اصلاحی نے اس سے یہ بات نکال لی ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو اس طرح کا پاک قرار دیتے تھے جس طرح اللہ کی ذات پاک ہے. اگلا جو جملہ ہے، اللہ یزکی من یشاء، اس جملے میں لوگوں نے احتیاط نہیں کی ہے ترجمہ کرتے ہوئے. مثلا یہاں انہوں نے کہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، اور آگے کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. نہیں، پھر اگر یہاں قرار دینا مراد لے رہے ہیں تو یہاں بھی قرار دینا مراد ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ اللہ پاکیزہ قرار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. تو صحیح ترجمہ ایک روانی میں، یعنی جو مضمون کا بھاؤ ہے، وہ اس طرح مکمل ہوگا. اگر آپ یہاں پر کرتے ہیں اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے، اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے، تو پھر پیچھے بھی تزکیہ کرنے کا مطلب ہونا چاہیے کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ یہ اپنے آپ اپنا تزکیہ خود کرتے ہیں، حالانکہ یہ خود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ اللہ ہی کرتا ہے، پھر یہ جملہ ہوگا. تو اگر آپ نے تزکیہ کرنے کا مطلب دونوں جگہ پھر لینا ہوگا، اور تزکیہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دینے کا کہنا چاہ رہے تو دونوں جگہ ایک ہی مطلب ہونا چاہیے. تو دونوں اعتبار سے مطلب بن جاتا ہے. یہ تزکیہ کرتے ہیں نفوس کا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا یہ جملہ کہ تم اگر یہودی ہو جاؤ گے تو نجات پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں اگر تم نصارہ بن جاؤ گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، باقی کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو گویا ہم لوگ ہیں، ہمارے جیسا ہونا تمہارا تزکیہ کرے گا. تو تزکیہ کرنے کے معنی میں پھر یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، تزکیہ تم نہیں کر سکتے ہو، وہ میں کرتا ہوں، میرے قاعدوں کے مطابق ہوگا. اور پہلا جملہ یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو پاکیزہ قرار دے وہی پاکیزہ قرار پائے گا، تمہارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو دونوں باتوں میں، دونوں جگہوں پہ مفہوم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ دونوں پہلوؤں سے مطلب لیا جا سکتا ہے، دونوں یہود کے ہاں چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے ہمارے ہاں صوفیہ کہتے ہیں کہ علماء کے پاس نہ جاؤ، وہ تمہارا تزکیہ نہیں کر سکیں گے، ہم کریں گے، ہم تزکیہ کرتے ہیں. تو اس کے جواب میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ نہیں، تزکیہ تو میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تم کون ہوتے ہو اپنے ساتھ اس کو جوڑنے والے کہ صرف صوفیہ ہی تزکیہ کر سکتے ہیں، یہ کوئی نہیں حق رکھتا. تو ایسا ہی ان کے ہاں تصور رہا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہم پاک بار، ہم پکے صحیح صاف ستھرے لوگ ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے، شریعت تو دوسروں کے لیے ہوتی ہے جو ناپاک ہوتے ہیں، ہم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم تو یہ ہیں، ایک یہ مطلب ہے. اس کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پسندیدہ تم کیسے قرار دے سکتے ہو کہ تم اللہ کے پسندیدہ ہو؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یا المورد کے لوگ اللہ کے پسندیدہ ہیں؟ نہیں کہہ سکتا میں، یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ کس کو. وہ ہو سکتا ہے کہ جن سے ہم نفرت کر رہے ہوں ان میں سے کوئی پسند کر رہا ہوں، ہمیں کیا پتہ. تو یہ دونوں اعتبار سے مطلب بن سکتا ہے. تو علم تر الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اور اس میں ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کچھ لوگوں نے اس جملے سے پہلے ایک حذف مانا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دے رہے ہیں، حالانکہ یہ پاکیزہ نہیں ہے، بلکہ ان کو تو اپنے جرائم کی سزا ملے گی. تو جرائم کی سزا ملے گی تو پھر ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ ایک مطلب یہ ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ قرار دیں گے, جو پاکیزہ ہونے کا حق رکھتے ہیں. تو پاکیزہ قرار دینے میں اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا, جس نے جتنی محنت کی ہوگی اتنا پاکیزہ قرار دے دیا جائے گا, کوئی ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور پاکیزہ کرنے میں بھی یہی مطلب ہے, اگر پاکیزہ ہونا لیں گے تو تینوں جگہوں پہ پاکیزہ ہونے کا مفہوم آئے گا, پاکیزہ کرنا لیں گے تو تینوں جگہوں پہ پاکیزہ کرنے کا مفہوم آئے گا, کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ کرتے ہیں جن کو ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کریں گے, جتنی ان کی محنت ہوگی اس کے لحاظ سے پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے, جتنی اصلاح کرتا جائے گا آدمی اتنے پاکیزہ کرتے چلے جائیں گے, بلکہ توفیق دیں گے, فرشتے تسکین نازل کریں گے اور وہ مدد کرنے آئیں گے, یہ سارا کچھ ہوگا ان کے اوپر. کوئی یعنی یہ میں یہ نہیں کروں گا کہ چونکہ یہ یہود میں سے نہیں ہے تو اس لیے اس کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, نہیں, وہ کسی بھی قوم سے ہے, بس اس نے تزکیہ کرنا شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا جو قانون اللہ تعالیٰ کا چل رہا ہے. سکینت نازل ہوتی ہے, فرشتے تسکین نازل کرتے ہیں دل میں, نیکی کرنے کے بعد جو ہمیں تسکین حاصل ہوتی ہے وہ سپورٹ کے لیے, وہ اجر نہیں ہے, اس کا اجر قیامت کو ملنا ہے نیکی کا, وہ تسکین اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر مزید نیکی کا توفیق ملتی رہے. فرشتے آ کے مدد کرتے ہیں, مشکل اوقات میں ہمیں ثابت قدمی دکھاتے ہیں. آگے چل کر ہم دیکھیں گے قصہ یوسف میں, حضرت یوسف کی کس طرح مدد کی گئی ہے علیہ السلام. اسی طرح وہ بالکل ظاہری طور پر بعض اوقات ہو جاتی ہے نبیوں کے ساتھ, ہمارے ساتھ ظاہری طور پر نہیں ہوتی لیکن ہو رہی ہوتی ہے. وہ کوئی آدمی آ کر کوئی بات کان میں ڈال جائے گا, کوئی مدد کر جائے گا, کوئی کچھ کر جائے گا, تو وہ فرشتے اس طرح سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. تب آیت 49 کو میں دوبارہ ترجمہ دو پہلوؤں سے کر رہا ہوں, اور میں اپنی ترجیح بھی بتا دیتا ہوں, لیکن دو پہلوؤں سے کر رہا ہوں تاکہ دونوں باتیں واضح رہیں. یہود کے ہاں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تزکیہ کرتے ہیں اپنے نفوس کا تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ, جنت میں چلے جاؤ گے. تو فرمایا کہ نہیں, اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے, تمہارے اندر کسی کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ تزکیہ کر سکو, اور جس کا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہی اپنے قاعدے اور حکمت کے مطابق, جو یہاں ہم نے حکمت اور قاعدہ مراد لیا وہی یہاں پر ہوگا, کہ جو تزکیہ کا حق رکھتا ہے اسی کا تزکیہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تزکیہ کرتے ہیں جس کا چاہتے ہیں, یعنی خدا کے قانون ہدایت کے مطابق جس کا تزکیہ ہونا چاہیے وہ ہو جائے گا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے. یعنی جو جتنا گڑ ڈالے گا اس کا تزکیہ اتنا میٹھا ہوتا چلا جائے گا, کوئی کمی نہیں ہوگی, خواہ وہ یہودی ہو, خواہ وہ نصرانی ہو, خواہ وہ کسی بھی قوم سے ہو, ہندو ہو, کالا ہو, گورا ہو, اجمی ہو, عربی ہو. دوسرے معنی, کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑا پاک باز قرار دیتے ہیں اور وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ جیسے الوہیت کا درجہ ان کو حاصل ہو گیا ہے؟ تو فرمایا نہیں, اللہ تعالیٰ ہی پاکیزہ قرار دیتے ہیں جس کو, جو پاکیزہ ہوتا ہے اس کو, اور اس میں بھی کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ جو پاکیزہ ہوتا ہے اسی کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں, وہ خواہ کسی بھی قوم سے ہو, کسی بھی علاقے سے ہو, اور اس میں اللہ تعالیٰ کوئی ظلم نہیں کرتے. ولا یظلمون فتیلا کا جن لوگوں نے حذف یہاں مانا ہے اس کے لحاظ سے ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ اپنے آپ کو پاکیزہ قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے, اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے شرک کی سزا دے گا, ان کے اس اپنے آپ کے تکبر کی سزا دے گا, اور اس سزا میں ان کے اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو وہ یہاں سزا دے گا کا مفہوم بیچ میں لے آتے ہیں. تو یہ اب میں اپنی ترجیح بتا دیتا ہوں. میرے خیال میں تزکیہ اپنے آپ کو پاک باز قرار دینے والی رائے زیادہ محکم ہے, بہتر لگتی ہے, لیکن بہرحال باقی دو امکانات موجود ہیں. انظر کیف یفترون علی اللہ العذب وکفا بہ اسما مبینا. دیکھو یہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اوپر افترا کرتے ہیں جھوٹ کی, اور کافی ہے اس جھوٹ کا ہونا ہی کافی ہے اس میں مبین ہونے کے لیے. ترجمہ میں نے کر دیا ہے لیکن بات سمجھاتا ہوں, جملہ مشکل جملہ ہے ہمارے اردو کے لحاظ سے. دیکھو یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھتے ہیں. کیا کیا جھوٹ باندھتے ہیں؟ تزکیے کا جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا تزکیہ کر دیا ہوا ہے, اب ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا, ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے, ہمیں آگ بھی نہیں چھوئے گی. جھوٹ ہے. یہ کہتے ہیں ہم تزکیہ کر سکتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, تزکیہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, انہوں نے شریک بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے, झूठ बोलते हैं, अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, ये सारे जितनी बातें पीछे हैं सबको अल्लाह ताला ने झूठ करार दिया है। और फरमाया कि देखो ये अल्लाह पे कैसा झूठ बांधते हैं। झूठ बांधने का मतलब है कि अल्लाह ने वो बात कही नहीं हुई, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर बयान कर रहे हैं। अल्लाह का नाम लेकर कोई बात कहना कि ये अल्लाह ने कही है, इसको इफ्तरा कहते हैं। ये यफ्तरून, उर्दू में हम इफ्तरा इस तरह से लिखते हैं, ये इफ्तरा है। किसी पर झूठ बांधना, यानी मैंने आपका नाम लेकर कहा जी उन्होंने ये कहा है, जबकि उन्होंने नहीं कहा, तो ये होगा इफ्तरा अलैह, उस पर मैंने झूठ बांधा। तो यफ्तरून अल्लाह अलकाज़िब, तो अल्लाह पे झूठ बांध देना। तो ऊपर की जितनी बातें हैं, यहूद ने बहुत सारी शरीयत में फतवे अपनी तरफ से दे रखे थे, लेकिन कह लेते हैं अल्लाह ताला का हुक्म है। कुरान ने इसको सूरह अल-बकरा बयान भी किया है कि यक्तबूना बेआईदिहिम, अपने हाथ से लिखते थे फतवा और कहते थे ये अल्लाह ताला की तरफ से। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर मैंने जब शिर्क की बात की तो मैंने ये अर्ज़ किया था आज की नशिस्त में कि ये भी शिर्क है कि दीन बनाया जाए, दीन के तौर पर कोई चीज़ पेश की जाए, ये भी शिर्क है। तो जब कोई आदमी दीन बनाने बैठ जाता है तो वो खालिक की जगह बैठ जाता है, ये भी शिर्क है। तो जितने दीन लोगों ने ईजाद किए हैं मुसलमानों में या गैर मुसलमों में, वो इसी कैटेगरी में फॉल करेंगे। ठीक है, दीन बनाने का हक सिर्फ अल्लाह को है। जो मालिक है, जो खालिक है, वही दीन दे सकता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जो बादशाह है वही दीन दे सकता है। पाकिस्तान में सुर्ख बत्ती पर रुका जाता है, सब्ज बत्ती पर चला जाता है, तो मैं क्या कानून बना सकता हूँ ये कि मैं आज के बाद से सुर्ख बत्ती पर चला क्रॉस किया करूँगा चौक को और सब्ज बत्ती पर रुक जाया करूँगा, ये कानून मैं बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। तो ये ऐसा ही है कि खुदा की दुनिया में रहते हुए मैं कोई अपनी शरीयत बना लूँ, मैं कोई अपना तरीकत बना लूँ, मैं कोई अपना कानून बना लूँ, तो ये नाजायज़ हो जाएगा। इसको कहा गया कि यफ्तरून अलल्लाह अलकाज़िब, ऊपर की सारी बातें, नया दीन बनाना, दीन में फतवे देना, ये सारे के सारे शिर्क हो जाएंगे। और ये कहना कि हम नजात याफ्ता हैं, बाकी सारे दो मुसलमान भी बदकिस्मती से पिछले 200 सालों से यही कह रहे हैं कि हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं लिखा हुआ। यही जवाब जो यहाँ अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं वही वहाँ जो यहूद को दे रहे हैं वही हमारे लिए भी है, कि ये अल्लाह ही का फैसला होता है कि कौन पाकबाज है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन जन्नत में नहीं जाएगा, ये खुद खुदा के फैसले। अब उनजुर बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, उनजुर यहाँ था अलम तरह कि क्या तुमने नहीं देखा, यानी ऊपर की शिर्क वाली बात की मिसाल के तौर पर एक बात आ गई थी। अब यहाँ का उनजुर इनको देखो कि ये कैसे अल्लाह पे झूठ बांधते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि झूठ बांधना तो सुनने की चीज़ है, झूठ बांधना तो गौर करने की चीज़ है कि अल्लाह पे झूठ बांध रहे हैं, उसको अल्लाह ताला कह रहा है देखो। इसका मतलब है कि ये इतना रोजाना का उनका काम है कि दिखाई देने लग गया, इतना शिद्दत से वो कर रहे हैं, झूठ बोलते हैं अल्लाह पर। तो अगर हमारे यहाँ भी बाज जो गैर अहले इल्म जब दीन बताने बैठते हैं तो यही काम कर रहे होते हैं, बगैर सोचे समझे कहानियाँ दास्तानें सुना सुना के, तो वो अल्लाह ताला पे झूठ बांध रहे होते हैं। तो अब यहाँ चूंकि वक्त होने वाला है तो मैं अच्छा आखिरी जुमला रह गया इसका, वकफा बही इसमन मुबीना, बही की जो ज़मीर है वो कज़िब की तरफ जा रही है, तो झूठ खुदा पर झूठ बांधना काफ़ी है इसमें मुबीन होने के लिए, इनको पकड़ने के लिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। यानी इनके मुजरिम होने के लिए और गुनाह कबीरा का इरतकाब करने के लिए काफ़ी, इतनी बात ही काफ़ी है कि ये मेरे नाम लेकर झूठ बोलते रहते हैं, यही सबसे बड़ा जुर्म है। इसके बाद और किसी चीज़ की क्या ज़रूरत रह जाती है कि कोई आदमी अपने बारे में कहे कि मैं मुज़क्का हूँ, नहीं, खाली ये बात ही उनके इस सारे मुज़क्का होने को तोड़ देती है, वो पाकबाज नहीं है, वो तो खुदा पे झूठ बांध रहे हैं। खुदा पे झूठ बांधना यानी मैं आपके बारे में झूठ बोलूँ तो ये भी एक कबीरा गुनाह है। वो एक आदमी उठ गया खुदा के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए फरमाया करते थे कि जिसने मेरा नाम लेकर झूठी बात गढ़ी तो मकदहु अन्नार, उसका ठिकाना दोजख में। तो अल्लाह के रसूल पर झूठ बांधना, अल्लाह पे झूठ बांधना, फितरी सी बात है। तो अब मेरा और आपका झूठ एक दूसरे के लिए बड़ी जुर्म बन सकता है, तो अल्लाह पर झूठ बांधना तो उससे भी बड़ा है। वो उसके बाद कहते थे कि हम بڑے پاک باز ہیں، شرک کرتے کہتے بڑے پاک باز ہیں، جھوٹ بولتے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شریعت بناتے کہتے کہ ہم بڑے پاک باز ہیں. تو اللہ نے بتایا کہ وقفہ بہی اسمن مبینہ، تمہارے گناہ گار ہونے کے لیے یہ تمہارا خدا پر جھوٹ باندھنا ہی کافی ہے. کفا بہی اسمن مبینہ، مجھے اور کسی جرم کی ضرورت نہیں ہے تمہیں سزا دینے کے لیے، تمہیں غیر مزکا قرار دینے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تم نمازیں نہ پڑھو، روزے نہ رکھو، لیکن خالی یہ جرم بھی کافی ہے تمہیں ایک اس میں مبین قرار دینے کے لیے. مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح، ثابت شدہ، جس میں کوئی شبہ نہ ہو، دو ٹوک، کھلا، واضح. تو تمہارا یہ عمل کہ تم اس کو انظر سے بیان کیا کہ دیکھو ہر وقت یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی اتنے فتوے ہیں ان کے، اللہ تعالیٰ معاف کرے بس. خیر، اب ہمارا بھی صورتحال یہود سے کم نہیں ہے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا دین چھوٹی سی کتاب میں لکھا جا سکتا ہے، چھوٹی سی کتاب. اور جو ہم نے پچھلی 12-13 صدیوں میں بنایا ہے وہ اب یہ لائبریری میں پڑا ہوا آپ اٹھا سکتے، یعنی اس کو ایک جگہ بیان کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، اتنا زیادہ ہم نے بڑھا دیا ہوا ہے. تو کیا مطلب ہے کہ اگر آپ صرف عقیدہ اٹھا کر دیکھیں تو 200-250 تک عقیدے بیان ہو چکے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول نے کتنے عقیدے بتائے تھے؟ 5. بس ہم نے 200-250 عقیدے بنا دیے ہوئے ہیں. تو اسی طرح سے ہم دین میں مسلسل ہر روز اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ باتیں کرنی چھوڑ دینی چاہیے. دین بس وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان کر دیا ہے، اور بس. وقت ہو گیا جی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.